نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. على كل حال في الأسبوع الماضي قلنا للإخوان إن شاء الله هذه الدروس كلها الآن تمشي بلغة أردو للحجاج إن شاء الله حتى يقضي الله أمرا إلى ما بعد الحج إن شاء الله، ونرجو من الله أن نجتمع على خير كلنا إن شاء الله، والمجالس إن شاء الله بالأمانة فيها أمان وفيها رحمة إن شاء الله، جلوسكم فيها بركة الله فيكم. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم، اس سے پہلے کی مجلس میں توحید کے باب میں سے ایک باب تھا جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اس سے پہلے جو مسئلہ بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اس موضوع کے بارے میں ہم مسلمانوں کو بہت دور تک سوچنا چاہیے اور اس پر سوچ کر کے قرآن کو سمجھ کر کے ہمیں عمل کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بڑوں کی تقلید یا سمجھ لیجئے کہ اندھی تقلید جس کو کسی دلیل سے واسطہ نہ ہو، اس کی بنا پر امت میں بہت کچھ گمراہیاں ہوئیں. انبیاء علیہ السلام کے زمانے، اول نبی سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے انبیاء جتنے گزرے ہیں سب کے بارے میں اور سب کی اقوام کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی بات بغیر کسی دلیل کے یا اللہ تعالی کے قول یا اپنے نبی کے قول کے لیے بغیر اپنے باپ کی بات ماننے میں گمراہی ان کو ہوئی. ہر ایک نے یہ کہا کہ انا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کرتے چلے آئیں گے. یہ چیز بہت ہی گمراہی کی رہی ہے. اس سے بڑھ کر کے آدمی اگر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جاہلیت کی عصبیت لے کر کے کوئی کام کرے گا تو اس کی موت جاہلیت کی ہوگی، اس سے بڑھ کر کے گمراہی کا سب سے بڑا سبب ایک عالم کی گمراہی ہوتی ہے. اگر عالم گمراہ ہوا تو اس کے پیچھے ایک عالم گمراہ ہو جاتا ہے. اگر ایک عالم کو ہدایت ہوئی تو اس کے پیچھے بہت بڑا عالم اللہ کے فضل سے ہدایت یاب ہوتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ قول ہے، حدیث مرفوع پیارے رسول سے نہیں ہے لیکن ان کا قول ہے کہ عالم کا گمراہ ہونا یہ امت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. حقیقت یہ ہے کیونکہ ایک عالم کو اچھی ہیئت میں، اچھی حالت میں لوگوں کی عقیدت اس کے ساتھ ایسی پختہ ہو جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی بات کہتا ہے. اگر اس نے اپنی منمانی کوئی بات داخل کر دی اس کے اندر، لوگ یہ سمجھیں گے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہا ہے. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کسی چیز سے مسئلے کا اخذ نہ کرے یا کسی چیز کو کوئی بات ایسی نہ کہے جو ان دونوں پر مبنی نہ ہو. اپنی منمانی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر کے وقتی طور پر اگر اس کو کوئی چیز صحیح نہیں مل رہی ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نظر میں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، لیکن پھر جب اس چیز کے بارے میں یا اس مسئلے کے خلاف کوئی ایسا نص یا دلیل قرآن کی طرف سے کسی نے نکال دیا اور واقعی قرآن کی یہ آیت دلیل بنتی ہے یا پیارے رسول کی سنت میں کوئی ایسی دلیل مل گئی، تو پھر اس کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے بزرگ نے، ہمارے بڑے نے، ہمارے باپ دادا نے یہ بات کہی ہے، ہم اسی پر رہیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متبع بنا کے بھیجا ہے، انہی کی سنت میں ہمیں اقتداء کرنی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اس وجہ سے کسی کی بات کو آپ ایک عقلی بات سمجھیں کہ دنیاوی امور میں کسی بھی مسئلے میں آپ کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں اس میں یہ خرابی ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ آخر کس بنا پر آپ نے کہا کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، کوئی انجینئر ہے گاڑی کا، یقیناً اس میں کسی مختلف رائے ہو سکتی ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں کٹ آؤٹ خراب ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی کیا نام سوئچ میں خرابی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں اس کا جو اس وہ ہے کیا کہتے ہیں فنگر اس کا کیا نام بیٹری کا وہ ڈھیلا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کوئی کہے کہ نہیں یہی ایک چیز ہے، یہی ایک سبب ہے، تو آدمی پوچھے گا اچھا دیکھو کیسے آپ نے کہا، کس دلیل سے آپ نے کہا. جب دنیاوی بات میں یہ چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ایک چیز اپنے عقل سے سمجھ کر کے اس کی دلیل مضبوط مانگ رہے ہیں، تو دین کے معاملے میں آپ کیوں کسی کی اندھی تقلید کریں. اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ تقلید واجب ہوئی بعض حالت میں، اس کو آپ تقلید، میں بار بار کہوں گا کہ اس کو آپ تقلید کہہ لیں یا اتباع کہیں، لیکن کہنا یہ ہے کہ آپ اس عالم سے یہ کہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کی سنت سے مسئلہ دیجئے. انہوں نے مسئلہ دیا، آپ دلیل نہیں سمجھتے، آپ کو ان کی بات ماننی ضروری ہو گئی، اس کو آپ اتباع کہیں یا تقلید کہیں، دونوں صحیح ہے. لیکن یہ کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمیں فلاں ہی کے مسئلے پر ہمیں مسئلہ بتائیں، یہ چیز سوال کے اعتبار سے غلط. اگر کوئی مفتی اس طرح کا فتویٰ دے رہا ہے کہ نہیں ہم اسی کا فتویٰ دیں گے، اگرچہ دوسری دلیل دوسرے مذہب میں اس کی دلیل اس سے واضح ملتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اللہ کے یہاں دونوں پوچھے جائیں گے. من افتا بغیر علم فقط ذبح بغیر سکین، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو الٹی چھری وہ ذبح ہو گیا یا بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے پوچھنے والے کو کہ ہمیں اپنے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، ہم اس میں کھوٹ نہ رکھیں، صحیح مسئلہ پوچھیں. اور جو شخص جانتا ہے اس کو چاہیے کہ ڈھونڈ کر کے مسئلہ اور مت بتائے، کیونکہ یہ منصب رسالت ہے، منصب رسالت کا ایک امتداد ہے سمجھ لیجئے. اسی وجہ سے کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء لوگ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو ہے لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے دینار اور درہم پیسے اور چاندی سونے کی وراثت نہیں چھوڑی. انما ورثوا علما، اپنا علم انہوں نے چھوڑا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے بارے میں آیا ہے کہ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اپنے اولاد کے لیے بھی ان کا نہیں کچھ ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرت ابو بکر سے کہا کہ ہمیں باغ فدق کا ورثہ وراثت دیجئے ہمیں ہمارے باپ کا. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ ماں نام الفیہ، ہم وہی سب کچھ کریں گے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کی جماعت، ہم صفے انبیاء، انبیاء کی جماعت، ہم کسی کو وارث اپنے مال کا چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں. جو کچھ چھوڑیں گے، ایک لاٹھی بھی چھوڑیں، ایک بچھونا بھی چھوڑیں، وہ صدقہ ہوگا. انبیاء کی وراثت یہی علم ہے، ان کے خاندان کو چاہیے، ان کی اولاد کو چاہیے کہ انبیاء کے علم کو آگے بڑھائیں. علماء کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انبیاء کا وارث بنایا ہے، بہت بڑا منصب ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور انبیاء علماء کی فضیلت میں بھی آیا ہے، اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو انما یخشى اللہ من عباده العلماء، جو جتنا ہی بڑا بزرگ جتنا ہی بڑا عالم ہوگا، اللہ سے اس کا خوف اور اللہ سے اس کی خشیت، اللہ سے اس کا تقویٰ اتنا ہی بڑا ہوگا. بہرحال تو عالم کو چاہیے کہ اپنے اس منصب میں خیانت نہ کرے. اور اس منصب کا مطلب یہ ہے کہ جو وراثت پیارے رسول نے چھوڑی ہے اسی وراثت کو لے کر کے چلنا ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں ہم اپنی منمانی کریں گے، اس سے گمراہی، خود گمراہ ہوگا وہ، اور اس کی گمراہی سے ایک دنیا گمراہ ہو جائے گی. یہی وجہ ہے فکری، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی اور اس کی تاکید بھی کرتا ہوں کہ فکری ٹیڑھی کجی یا فکری گمراہی جو ہے امت میں بہت طریقے سے آئی، بڑوں کو معصوم سمجھنے سے یا بڑوں کو یہ سمجھنے اس طرح سمجھنے سے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے غلط نہیں ہے، اس سے بہت کچھ گمراہیاں ہوئیں. اس سے تصوف کا راستہ غلط نکلا، اس سے تشیع کا راستہ نکلا، اس میں امت میں اختلاف ہوا، اور اس میں مذاہب کے تعصب کا مسئلہ نکلا کہ ہر ایک اپنے امام ہی کے پیچھے رہے گا. اور آگے چل کر کے تاریخ دیکھیں تو بہت عجیب عجیب باتیں ملتی ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑا. اس وجہ سے ہم اللہ کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہر جگہ آگے رکھیں. اگر کسی کو نہیں مل رہی ہے کسی عالم کو کوئی بات کہیں سے بھی لے سکتا ہے، کسی امام کی بات جو اقرب الکتاب و سننا ہو، اور یہ کہنا کہ نہیں ہم فراہی کی بات لیں گے تو اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ، جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کے سامنے پڑھی جو نو مسلم تھے، حاتم تائی جو بہت ہی مشہور ہیں ان کے لڑکے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نصارہ کو، ہم نصرانیوں کو تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہم تو ان کو نہیں پوچھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کر دیں تم اس کو حلال سمجھتے تھے، جس چیز کو وہ حرام کر دیں تم اس کو حرام سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا، اعتراف کیا، کہا کہ ہاں بات ایسے ہی ہے، انہیں کی بات پہ ہم چلتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتلک عبادتہم، یہی ان کی عبادت ہے، یعنی کسی ایک کو حلال اور حرام کا مالک سمجھ لے، اپنی گردن اس کے ہاتھ میں دے دے، یہ غلط ہے، اگر گردن دینی ہے، گردن جھکانی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن الناس، کچھ لوگوں کا واقعاتی حال یہ ہے کہ یتخذ من دون اللہ اندادن، اللہ کے علاوہ اللہ کا ہمسر بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے لوگ دوسروں کو اللہ کا ہمسر بناتے ہیں، اللہ کا مثال سمجھتے ہیں، اللہ کے جو اوصاف ہیں ان کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، اور جو عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے ان کے ساتھ وہ عبادت خاص کر دیتے ہیں، اللہ چھوڑ ان کی عبادت کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے جن کو اللہ کے علاوہ اللہ کی مثال سمجھا ہے یا اللہ کے برابر سمجھا ہے، ان کو ان سے ایسا پیار رکھتے ہیں جس طرح اللہ سے پیار رکھنے کا حق ہے، یعنی اللہ کے برابر ان کو کر دیا۔ اللہ سے پیار رکھنے کا کیا معنی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پیار کرے گا، تم کو پیارا سمجھے گا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرنے لگے گا۔ لیکن وہ جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہونی چاہیے اور نبی کی اطاعت ہونی چاہیے، اس سب کو چھوڑ کر کے وہ ان ہمسروں یا ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ جس کو معبود سمجھا ہے ان کو اس طرح کا پیار دیتے ہیں، یعنی انہی کی اطاعت کرتے ہیں، نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ آیت اگر ہم سوچیں بہت دور تک تو ہم مسلمانوں کے حالات پر چسپاں آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج آپ دیکھیں قبروں کا مسئلہ سب سے بڑا، آج کل عرب ممالک میں قبروں کی یا مسلمان ممالک میں قبروں کا بہت زیادہ رواج ہے، اور قبروں پر جو عرس ہوتا ہے اور وہاں پر جو کچھ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سے زیادہ قبروں والوں سے ڈرتے ہیں، جیسا کہ کسی نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں قسم کھا کر کے کہ ہمارے سامنے اس طرح کے لوگ آئے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ کعبے کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو کر کے قسم کھا لو کسی چیز کی تو قسم کھا لیں گے، لیکن اگر اسی قسم کو قبر کے سامنے کھانے کے بارے میں ان سے طلب کیا جائے تو قبر والے سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ وہ قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ قبر والوں سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، ایسا ہے، آج کل اللہ سے زیادہ انہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کے بجائے مقبورین یا اولیاء یا بزرگوں کو جنہوں نے زندگی بھر شرک کے خلاف جنگ کی، انہی کی قبروں پر آج کل شرک کا طوفان اٹھایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت پورے طور پر مسلمانوں کے حالات پر چسپاں ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمانوں کا، مومنوں کا جو خالص ایمان لائے اللہ کے لیے، ان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اشد حبا للہ، یعنی گویا اللہ تعالیٰ جو تصویر کھینچی ہے، قل ان کنتم تحبون ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم وقل ان کان آباؤکم واخوانکم وازواجکم واموالن اترفتموها وتجارتا تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ تو گویا وہ اللہ تعالیٰ جس طرح تصویر کھینچتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے مال اپنے مال سے ہم سے زیادہ محبت رکھو، اپنے بیویوں سے یا اپنے اولاد سے ہم سے زیادہ محبت رکھو تو سمجھ لو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یعنی وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر کسی نے اس کے خلاف کیا تو اللہ کے عذاب, اللہ کے غضب کا وہ مستحق ہوا. تم اولدین آمنوا اشد حبا للہ, اس کا ایک مظہر دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے یہ حدیث سنی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ کتاب الایمان بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کسی کا اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے, حتی اکون احب الیہ, یہاں تک کہ میں اس کے دل میں اس کے باپ یا اس کے لڑکے یا اس کے تمام متعلقین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے جب یہ بات سنی, وہ لوگ ایک دم صادق قسم کے لوگ تھے, دل کی بات کھل کر کے کہہ دیتے تھے. کہتے ہیں اللہ کے رسول, انت احب الیہ حتی انت احب الیہ من کل شیء الا من نفسی, مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں لیکن میں اپنے نفس کو آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, جب تک تم مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ پیار نہیں کرنے لگو گے اس وقت ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو انہوں نے قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول, میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الان یا عمر, ہاں اب جو ہے ایمان کے کمال کو تم پہنچے. تو حقیقت یہ ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور یہی ہونا چاہیے, یہ صفت ہے مسلمانوں کی. دل کو ٹٹولیں ہم اپنے کو کہ آخر معمولی سی محنت نماز میں ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے فجر کی, لیکن ہم گرم بستر کو چھوڑ کر کے فجر کی نماز کے لیے نہیں جا سکتے ہیں. ہمارے دین اور ایمان کا کیا معیار رہ گیا, اس کا کیا میزان رہ گیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت یہ تھی کہ اپنی گردن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر کٹانے کے لیے تیار تھے. اگر ہم گرم بستر کو نہیں چھوڑ سکتے تو گردن کٹانے کے لیے کب تیار ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اقوال کو اپنے نفس سے بھی زیادہ پیار رکھتے تھے, ہماری کیا حالت ہے؟ بہرحال ہر ایک اپنے نفس کو ٹٹولے کہ آخر ہمارے دین ایمان کا کیا حصہ ہے ہمارے دل کے اندر. اگر کمی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے, اگر دل میں ایمان مضبوط مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید عمل کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ عمل کی زیادتی سے ایمان بھی بڑھتا ہے اور عمل کے نقص سے ایمان میں کمی آتی ہے. ایمان کمزور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ جیسے ٹمٹماتا ہوا چراغ ہو اس طرح ہو جاتا ہے. ایسا خطرہ بھی ہے کہ وہ بجھ بھی جائے. اور جتنا ہی آدمی نیک اعمال کرے گا, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان یہ مومن لوگ جب آیت سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, زیادت ہم ایمان, یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں, ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. اسی طرح آدمی جب اعمال کی زیادتی کرتا ہے اس اعمال سے ایمان جو دل کے اندر جمع ہوا ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. بہرحال والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لائے اللہ پر حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں. اس وجہ سے چاہیے کہ ہم اگر اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں, یا اپنے بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں ایمان کو مکمل ہونے کی بات آتی ہے اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے. اب آپ سوچیں کہ جو شخص جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے, ایک آدمی جا کر کے وہ کسی ولی کی قبر سے وہ چیز مانگ رہا ہے یا کسی درخت سے مانگ رہا ہے یا کسی پتھر سے مانگ رہا ہے, تو پھر اس کا ایمان کیا رہ گیا؟ اس ایمان کی تجدید, اس شرک سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو. ایمان کی ذاتی ایک آگے کا مسئلہ ہے, یہاں تو شرک ہی شرک ہے جس کے بعد ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کو ہر قسم کے شرک سے پاک کریں. اس کے بعد یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے بغیر مسلمان کے اعمال صحیح نہیں ہو سکتے. اگر کوئی عمل بھی کر رہا ہے تو بیکار ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے اس چیز کا زیادہ سے زیادہ پرچار کریں, اس کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کریں. اور جو شخص تبلیغ کا دعویٰ کر کے اٹھتا ہے, اگر توحید کو نہیں چھیڑتا ہے, لوگوں کے واقعاتی حالات کو سامنے رکھ کر کے ان کے مرض کی تشخیص نہیں کرتا, تو یقیناً وہ غلط راستے پر ہے. اس وجہ سے چاہیے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ خود اپنی سدھار کرے اور اپنے ماحول، اپنے اطراف، اپنے پڑوس، اپنے ملک میں جو کچھ اس قسم کی برائیاں ہیں اس کے خلاف اچھے انداز سے اٹھ کر کے تبلیغ ہونی چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور عالم مشہور ہیں تبھی آپ لوگوں کو دعوت دیں اللہ کی طرف. نہیں، جس چیز کے آپ عالم ہیں آپ مکلف ہیں کہ لوگوں کو اس کی طرف آپ بلائیں. اتنی بات تو ہر ایک جانتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو آخر دیکھتے ہوئے شرک، اس سے آنکھ بچا لینا یا اس وجہ سے اس کا ذکر نہ کرنا کہ کہیں ہمارے ان کے تعلقات نہ خراب ہو جائیں، یہ ہمارے دین ایمان کے امتحان کا مسئلہ ہے. اس وجہ سے بہرحال ہم سب کو اس مسئلے میں خاص طور پہ غور کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودینه. جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور غیر اللہ کی عبادت سے انکار کیا، کفر بما یعبد من دون اللہ. دیکھیے، خود عبادت نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو دیکھ کر کے اگر کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہے تو اس سے انکار کرے کہ بھائی یہ غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. اس کا اعلان بھی ضروری ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں، کسی کی برائی پر، بعض لوگ جب افکار پریشان ہوئے لوگوں کے تو ہر ایک سوچتا ہے کہ ہم کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے امت میں امت کی اصلاح کرنے میں کامیابی ہو. تو کسی نے اس طرح کے قانون بنائے کہ بھائی ہمیں یہی سب کچھ کرنا ہے، کوئی اور دوسرا مسئلہ نہیں چڑھنا، صرف حکومت، سیاست اور سب اپنا مقصد بنا لیا انہوں نے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں ایسے مسائل کو چھیڑنا نہیں، صرف لوگوں کو نماز روزے کی طرف بلانا ہے اور توحید کی باریکیوں یا کوئی قبر پوج رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، اسلام کے نام سے سب کو جمع کیجئے. یہ سب چیزیں غلط ہو گئیں. کفر بما یعبد من دون اللہ علی الاعلان، اس کی تکفیر ہونی چاہیے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، چھوڑ دو اللہ کے واسطے. کیونکہ اس سے یہ نہ سوچے آدمی کہ ہم اگر اپنے عقیدے کو صحیح سلامت رکھ کر کے ہم زندگی گزار لے رہے ہیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں. نہیں، آپ کے اوپر خود نقصان ہے، آپ کی اولاد پر نقصان ہو سکتا ہے. آہستہ آہستہ علم اسی طرح مٹتا ہے، جب لوگ برائیوں کو ٹوکتے نہیں تو علم اٹھ جاتا ہے اور برائیاں بڑھتی جاتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسلاف کے اقوال سے واضح طور پر ہے. اس وجہ سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، کہنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ لیا، ایک ہندو بھی کہہ سکتا ہے، ایک عیسائی اور یہودی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تقاضے کو بھی پورا کرے. اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہوا جیسا کہ دوسری آیت میں آیا ہے، ومن یؤمن باللہ ویکفر بالطاغوت، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے ان کے نہ پوجنے یا ان کے پوجنے والوں پر علل اعلان انکار کرے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ ہے ایمان کا تقاضا. اور صرف یہ کہ لا الہ الا اللہ کریں اور کفر بالطاغوت کا ہم پرہیز کریں تو یہ ایمان کے تقاضوں سے خالی ہے. من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه. اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی پوج رہا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، یا ہم نماز بھی پڑھیں گے جا کر کے قبر پر بھی حاجت مانگیں گے، تو یقیناً اس کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ اس سے اس کا مال یا دین حرام ہو. اس پر علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ توحید اور شرک یا کفر اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے ہو گیا اور اللہ کی عبادت اس نے ظاہر کی لوگوں کے لیے، تو اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر رہا ہے تو اس کو اس کا خون بھی حلال، یعنی وہ اس سے لڑائی کی جائے گی اور اس کا مال بھی لیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے صرف ایک مسئلے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور کچھ نو مسلم قبیلے مدینے کے قریب انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. کہنے لگے کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن زکات نہیں دیں گے کیونکہ یہ تاوان ہے، ہم زکات نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ فوج کی تیاری شروع کر دی کہ ان سے جنگ کریں گے. حضرت عمر دیکھیے کتنے بڑے سخت اپنے اللہ کے دین کے لیے، لیکن یہاں سمجھ کا پھیر آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیف تقاتل قوما یقولون لا الہ الا اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی قوم سے تم کیسے جنگ کر سکتے ہو جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے سمجھایا ان کو کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تمام ارکان کو پورا کرے، اگر کوئی شخص اس کا کسی رکن کا بھی انکار کر رہا ہے واللہ لا اقاتلن، ہم ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک کہ ایک رسی بھی پیارے رسول کے زمانے میں وہ زکات میں دیتے تھے، اگر اس کو روک لیں گے تو اس کے لیے ہم جنگ کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے صرف ایک رکن تھا، ایک مسئلہ تھا، اس کی بنا پر پورے صحابہ، پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارا دل جس مسئلے کو لے کر کے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تھے اس مسئلے کے لیے ہمارا دل کھل گیا، یعنی وہ بھی تیار ہو گئے۔ تو صرف ایک مسئلے کے لیے مسلمانوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے زکات نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، زکات دینے سے انکار کیا، ان سے جنگ کرنے کا اعلان کیا۔ تو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے صرف وہ زکات کا مسئلہ نہیں بلکہ عین دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، جس کے بغیر ایمان کی بنیاد یا اسلام کی بنیاد کھڑی ہی نہیں ہو سکتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو برپا کرنے کا، اس کے خلاف اس کا مال یا دین محفوظ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرے اور اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہ بنائے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ فمن حرم ماله ودمه وحسابه على الله، ظاہری طور پر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکات بھی ادا کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر ایمان نہ داخل ہو، ظاہری طور پر اس نے اسلام ظاہر کیا تاکہ وہ اپنے کو محفوظ رکھے، اپنے مال اولاد اور دوسرے تمام حقوق اسلام کے لیتا رہے، جیسا کہ منافقین مدینے میں کیا کرتے تھے، بہت سے اسی حالت میں مر بھی گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کے نام بنام بتائے کہ یہ لوگ منافق ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ نہیں کی، کیونکہ ظاہری طور پر جیسا کہ ایک عام قاعدہ ہے اسلام کا، نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، اگر کوئی شخص جس چیز کو ظاہر کر رہا ہے اس پر ہمیں اس کو قبول کر لینا واجب ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کے باوجود انہوں نے قتل کر دیا جنگ کے درمیان، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بخاری شریف میں ہے، ہر جگہ صحیح روایتوں میں ہے، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ایک فعل ذکر کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہم انی ابرأ مما فعل خالد، خالد نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ میں اس سے بری ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں نے حکم دیا نہ میں اس سے راضی ہوں، برات کا یہ طریقہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ منافق ہیں، یعنی ان کے دل میں ایمان نہیں، ظاہری طور پر وہ ایمان لا کر کے اپنے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ، ان کے مال اور ان کے خون کو محفوظ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں کسی نے آ کر کے سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کھینچی اور کہا کہ ہمارا وہ مال دے دو جو قرض تم نے لیا ہے، دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض بھی لیا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، ایک منافق ہی ایسا کام کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر پیارے رسول کی محبت نہ ہو اور اللہ کے دین کی محبت نہ ہو، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے ان کی گردن اڑا دیں، دعنی اضرب عنق هذا المنافق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں اتريد ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، کیا یہ چاہتے ہو کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں؟ تو ظاہری طور پر اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، باطن طور پر جیسا بھی ہو، اس کے جب تک اس کے اعمال اس کے اقوال سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جائے کہ وہ کفر کا معتقد ہے یا دین اسلام پر اس کا ایمان نہیں، اس وقت تک اس کی گرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسی زندگی گزار سکتے ہیں اور دفن بھی ہو سکتے ہیں، اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا ظاہر کیا تو اس کو اسی کے ساتھ مسلمانوں کا حساب معاملہ کیا جائے گا، لیکن آخر اللہ کے حساب سے تو بچ نہیں سکتے، علام الغیوب جو ہے وہ جانتا ہے ان کے اعمال کو۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحسابہ علی اللہ عز وجل، یہ بات فرما کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا امت محمد کو بھی تنبیہ کی ہے کہ ہر آدمی کو اللہ کی نگاہ سے کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہر عمل کے وقت آدمی یہ سوچے کہ ہم کسی کو شریک نہ کریں، یا ہمارے دل کے اندر کھوٹ نہ ہو، خالص للہ تبارک و تعالی ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالی دلوں کو جانتا ہے. اللہ تعالی دلوں کو جانتا ہے، وہ ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا حساب لے لے گا. ظاہری طور پر ہم بہت بڑے پاک صاحب بن سکتے ہیں، اگر کھوٹ ہے تو اللہ تعالی اس کا بھی حساب، وہ حساب ہم و حساب ہو اللہ عز و جل. باب من الشرک، دیکھیے شرک کے معاملات، یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شرک اور توحید اور شرک اور توحید کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں یا کچھ باتیں نہیں کرتے. نہیں، جو چیز سب سے اہم ہے، جس کی بنا پر دین اور ایمان کے بقا کا مسئلہ ہے، جتنے اعمال کر جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بار بار اس کو دہرایا جائے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ پیارے رسول کو اور یہ بتایا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے اور آپ کے پاس بھی وہی کی جاتی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا بھی تمام عمل بیکار ہو جائے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، جب یہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہا ہے، تو عام آدمی کا حال کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک محبت اعمال ہے. شرک اور نیک عمل اکٹھا نہیں ہو سکتے، دنیا میں کر لے لیکن اس کا اجر اللہ کے ہاں کچھ بھی نہ ہوگا. اس وجہ سے شرک کے چھوٹے اور بڑے سے اعمال یا اقوال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی وقت بچ سکتا ہے آدمی جب اس کے بارے میں معلوم کر لے کہ کون چیز شرک کا ہے اور کون چیز شرک کی ہے، کون بات شرک کی ہے، کون کام شرک کا ہے.